شمع میری ضالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ. اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں. سرکار کے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کرنے والوں، ان کے اعمال و کردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع مزید فروزہ ہو. آج بھی سلسلہ بڑی ہی پیاری شخصیات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے دیوانوں کا ہے، اور آج کے سلسلے کا موضوع ہے فیضان اشرائے مبشرہ. جی ہاں، جن صحابہ کرام اشرائے مبشرہ کا تذکرہ ہو چکا، ان میں سے جو باقی اصحاب بچے ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کا تذکرہ خیر ہوگا، ان کے عشق رسول کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے. استقامت فی الدین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے والیہانہ وابستگی کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. آپ سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پہلے ہم تلاوت قرآن مجید کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، تاکہ تلاوت قرآن کے نور سے ہمارے دل منور ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. آئیے سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شامل کرتے ہیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ خوش الحان نعت خواں کے ذریعے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے, برکتیں حاصل ہوں گی.
کشف دنا بھی جمع نہیں, حسنت جمیع خفا نہیں, صلو
بڑے کو جا وہ
جاتے وہ بے زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے صلو
تیرے نام پر جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج جن شخصیات کی گفتگو کی جا رہی ہے نا عشرہ مبشرہ ان میں سے ہم تقریباً 7 صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں. آج مزید 3 صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر کے 10 کے عادت کو پورے کر کے اپنے لیے انشاءاللہ عزوجل نجات کا ذریعہ بنائیں گے. فیضان عشرہ مبشرہ کتنے خوش نصیب صاحب ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ 10 جن کو جنت کا مجزہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یہ اتنی مبارک جماعت اتنے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان. آئیے میں شروع میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا ہی عشق رسول سے لبریز واقعہ ہے. اس میں اپنے لیے بھی مدنی پھول لیجئے گا کہ ہم عشق رسول کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. آئیے واقعے کو بڑی غور سے سنیے. چنانچہ ایک نوجوان ابتدائے اسلام میں اسلام لے کر آیا, جب وہ مسلمان ہو گیا تو اسلام لانے سے پہلے بھی وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا, فرما برداری کیا کرتا تھا, ماں کا ہر حکم مانتا تھا, سر خم تسلیم کیا کرتا تھا. جس سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوا اور ماں کو پتا چلا تو ماں نے کہا کہ بیٹے تو نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے, اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تو ہمارے دین سے الگ ہو گیا ہے. میرا دل اچھڑ کر حلق میں آ گیا ہے, میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہے. میرے لال تو نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے, میرا ہر کہا مانا ہے, میری ہر بات سنی ہے, میری اطاعت کی ہے. اے میرے لال میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں تجھ سے کچھ کہوں گی تو تو میری اب بھی بات مانے گا. وہ ماں اپنے اس نوجوان بیٹے سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے میں تجھے یہ کہتی ہوں کہ تو اس نئے دین کو چھوڑ دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باز آ جا, اپنے آبا و اجداد کے دین میں واپس آ جا, ورنہ میں بھوکی رہوں گی, دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی اور اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی اور لوگ تجھے میرا قاتل کہیں گے. یہ ساری باتیں درد کے انداز میں ماں نے اس نوجوان کے سامنے کہی. آپ غور کر سکتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بیٹے سے اس طرح کی گفتگو کرے گی تو بیٹے کی کیفیت کیا ہوگی. اگر فرما بردار بیٹا ہو, ماں سے محبت کرنے والا ہو, تو یقیناً اس کے دل میں ایک کیفیت, ایک درد اور ایک احساس پیدا ہوگا. ماں نے یہ گفتگو ختم کر دی اور واقعتاً اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا, دھوپ میں بیٹھ گئی اور کھانا پینا چھوڑنے کے سبب بڑی کمزور ہو گئی, نڈھال ہو گئی. مگر بیٹے کی استقامت پر قربان جائیے کہ وہ بیٹا عشق رسول کی اعلی قسم پر فائز تھا. اپنی والدہ کے سامنے آیا, اپنی والدہ کی حالت کو دیکھ کر بھی اس کے پائے استقلال کو ذرہ برابر لغزش نہ ہوئی اور استقامت کے ساتھ اپنی ماں سے کہنے لگا, اے میری پیاری ماں, میں نے تیری ہر بات مانی ہے. اگر یہ معاملہ کوئی دنیاوی ہوتا, کوئی اور گفتگو ہوتی, تو یقیناً میں تیری بات مانتا. اے میری ماں, واقعی میں تیرا فرما بردار ہوں, مگر جس بات کا تو مجھے کہہ رہی ہے, جس ذات اقدس کے بارے میں تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں ان کا دامن چھوڑ دوں, رحمت للعالمین, راحت العاشقین, مراد المشتاقین, صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دوں, تو میری ماں ان کی جدائی مجھے قبول نہیں, اور میں ان کے مقابلے میں دنیا و مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس تمام سے جدائی گوارا کر لوں گا, مگر اے میری ماں, میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑوں گا. اور کہنے لگے کہ میری ماں, تیری ایک جان تو کیا ہے, اگر 100 جانے بھی ہوں تو ایک ایک کر کے سب اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا پڑے تو سب قربان کر دوں گا, مگر رسول اللہ کے دامن سے کبھی علیحدگی اختیار نہ کروں گا. بقول مفتی اعظم ہند, گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. پیارے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عشق رسول کا یہ انداز, اتنا محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کون صحابی تھے؟ جی ہاں, عشرہ مبشرہ میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کتنا پیارا عشق رسول تھا. آج ہم غور کریں کہ آج دنیاوی دوستوں کی محبت, اپنے دنیاوی استاذوں کی محبت, اپنے کلچر کی محبت یا اپنے آفس کے معاملات ہمیں بعض اوقات دین پر عمل کرنے سے روک دیتے ہیں. اور ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, میں آفس میں کیا جواب دوں گا, اسکول و کالج میں کیا جواب دوں گا, اگر میں نے امامہ پہن لیا تو محلے والے کیا کہیں گے. ارے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کو جواب دیا, وہ جواب ہمارے لیے لائق تقلید ہے کہ ہم دنیا داروں کو یہ جواب دیا کریں, یعنی اپنے عمل سے دیا کریں کہ دیکھیں جب سرکار کی محبت کی بات آئے, سرکار کی سنتوں پر عمل کی بات آئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کی بات آئے, تو مسلمان اس جانب کھڑا ہوگا جہاں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا امامہ باندھو, امام عرب کا تاج ہے تو محبت کرنے والا امامہ باندھے گا. میرے آقا نے فرمایا داڑیاں رکھو کہ داڑیاں جو ہے وہ داڑی منڈانے والوں کو یہودیوں سے مشابہت کرنے والا کہا گیا, تو سرکار سے محبت کرنے والا داڑھی رکھے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو سرکار سے محبت کرنے والا نماز پڑھے گا, مسجدوں سے دور تو نہیں رہے گا. یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عشق رسول سے لبریز واقعے میں ہمارے لیے درس ہے. تو ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں مزید جاں گزی کرنا چاہیے اور اپنے عمل و کردار کے ساتھ یہ بتانا چاہیے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں, پھر اپنے مبلغین کی طرف چلیں گے اور ان سے سیدنا سعد بن ابی وقاص اور مزید سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جراح, عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تین صحابہ کرام کے حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ان کا تعارف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ کیسے؟ ایک حدیث پاک میں ہے, المستدرک کی حدیث ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ میں کون ہوں, تو حضور نے ارشاد فرمایا تم سعد بن مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرا ہو, اور جو اس کے علاوہ کوئی اور نسب تمہاری طرف منسوب کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نسب بیان کیا اور خاندانی واسطے سے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی نصب سے جا ملا کرتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص اس عالی سیرت کے مالک تھے. عشق رسول کے حوالے سے ابھی ہم نے واقعہ سنا, ہم انشاءاللہ مبلغ کی طرف چلتے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق رسول کا واقعہ راشد بھائی جو میں نے بیان کیا, یقیناً یہ ہمارے اندر ایک قوت ایمانی پیدا کرتا ہے, غیرت پیدا کرتا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار میں اور ایسے کون سے پہلو ہیں کہ جن کو اگر ہم سنیں تو وہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ نے آخر میں ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے نسب کو بیان فرمایا, اور پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے.
ماشاءاللہ.
ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک جو ان کی فضیلت کے لیے ہے, اور وہ مقام حاصل ہے جو کائنات میں کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہوا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے تو بہت سے فضائل ہیں, لیکن یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو کائنات میں اس فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل الخلق ہیں. کائنات میں رب کی, کائنات میں خدا کی کل خدائی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, اور آپ سے جس شے کو نسبت ہوتی چلی جائے گی وہ اعلیٰ و رفع ہوتی چلی جائے گی. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث پاک کہ اقبل سعد, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ھذا خالی, یہ میرے ماموں ہیں.
ہائے,
کسی کا ایسا ماموں ہو تو لائے.
اللہ اللہ, ھذا خالی تو سامنے ہے, کیا بات.
ھذا خالی, یہ میرا ماموں ہے, ایسا کسی کا ماموں ہو تو بلائے.
واہ واہ.
اب ان کو ماموں کیوں کہا گیا؟ براہ راست تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
امام ترمذی اس حدیث پاک کو روایت کرنے کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, کان سعد من بنی زہرہ وکانت ام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنی زہرہ, کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا.
ٹھیک ہے.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے تھا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي, اس نسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں.
اب نبی کریم کے یہ جو الفاظ ہیں کہ انسا کوئی ماموں ہو تو لے کر آئے, یعنی یہ کتنا ناز والا انداز ہے, کتنا پیار والا انداز ہے.
اور ماں جو ہے یہ محبت کا رشتہ ہے, اور ماں کی طرف کے جو خاندان والے ہوتے ہیں, نانا ہے, نانی ہے, ماموں, یہ بڑی پیار اور محبت کی ان میں وہ پائی جاتی ہے باپ کی بنسبت. تو اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف خاندان ایک ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا, تو آپ انہیں ماموں کہہ رہے ہیں اور ان کو عزت اور اعزاز سے نواز رہے ہیں, تو جو سگا ماموں ہے اس کا ادب و احترام اور اس کا مقام کیا ہوگا؟
حضرت
حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, اور اس کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ ہر اپنے ہر نیک بندے اور اپنے ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے, قبول فرماتا ہے, لیکن مستجاب الدعوات جس کی دعاؤں کی قبولیت کا اظہار فوراً ظاہر ہوتا ہے.
ہمارے یہاں آج کل یہی ہے نا, دعا قبول ہونا اسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ بھئی جو میں نے کہا ہے وہ ہو جائے. تو وہ اس کنڈیشن میں تھے کہ جو آپ فرماتے تھے
وہ ہو جاتا تھا,
نظر آ جاتا تھا.
اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا فرمائی تھی کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک, اے میرے رب جب سعد تجھ سے دعا کرے, جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما.
ہائے, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو حضرت سعد کے لیے یہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی, وہ مستجاب الدعوات بن گئے. کتنا پیارا رشتہ اور کیسی محبت بھرے انداز تھے سیدنا سعد کے سرکار کے ساتھ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا شفقت بھرا انداز تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر. انشاءاللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ سنیں گے. آئیے ہم اپنے اگلے صحابی رضی اللہ عنہ کی طرف چلتے ہیں, اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کے حوالے سے بھی سنتے ہیں. ہمارے مبلغ ان کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کریں گے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام بڑا ان کا پیارا ہے نا, یہ نام لیتے ہی ایک تھوڑی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو ان کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ عشر مبشرہ کے ایک صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح, اسی نام سے یہ معروف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایکچولی ابو عبیدہ ان کا اصلی نام نہیں ہے, جس طرح ابو ہریرہ نا, یہ ان کا نام نہیں تھا, تو اسی طرح ابو عبیدہ بھی ان کا نام نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ان کا اصل نام ہے عامر.
عامر,
جی ہاں. اور ان کے والد کا نام تھا عبداللہ اور ان کے دادا کا نام تھا جراح، تو یہ اپنے والد صاحب کے بنسبت دادا سے نسبت کے حوالے سے کافی معروف ہے اور ابو عبیدہ بن جراح کر کے ان کو پکارا جاتا ہے، دنیا اسی نام سے ان کو جانتی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا والدہ کی طرف سے بھی اور والد صاحب دونوں کی طرف سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے جا کر نسب مل جایا کرتا ہے، والد کی طرف سے پانچویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے نویں پشت میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نسب ملتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فضان سنت میں باپا نے ایک بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے، وہ مچھلی والا،
ٹھیک ہے،
کہ ان کی واقعی کرامت کے طور پر تھا کہ سیف البحر ایک جگہ ہے، وہاں پر جہاد کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ دنوں رات میں یہ معمول ایسا حساب کتاب آپ پڑا تھا کہ 300 یہ صحابہ تھے لیکن راشن کے طور پر ان میں ایک ہی کھجور تقسیم ہوتی تھی،
اچھا
ایک ہی کھجور، اب بتائیں اسے ایک کھجور سے 300 صحابہ اور وہ کھجور کیا راشن کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت جو وہاں کا سمندر تھا اس نے ایک مچھلی وہاں پر اپنا پھینکی ساحل پر، اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی پسلیوں کو کھڑا کر دیا جائے نا تو ایک پورا اونٹ کجاوا اس پر باندھ کر اس کے نیچے سے نکل جائے، اتنا بڑا وہ اونٹ جو ہے وہ مچھلی تھی، اور اس میں سے صحابہ کرام کافی دنوں تک کھاتے رہے، اور جب مدینہ بھی تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بھی وہ گوشت پیش کیا گیا، آپ نے بھی تناول فرمایا، اور یہ بلا شبہ کرامت تھی کہ ایسا وقت جب راشن کا کچھ نہیں تھا وہ مچھلی کا انتظام ہو جانا۔ پھر مچھلی ایک وہ جانور ہے کہ جو اگر چار دن اس کو گزر جائے نا تو بالکل پانی بن کر بہ جاتی ہے، سلامت رہتی نہیں ہے، یہ صحابہ کئی دن تک اسے کھاتے رہے، اس کا گوشت بھی سلامت رہا
اور
مدینے پر بھی لے کے وہاں پہ صحابہ کرام نے بھی اس کو تناول فرمایا۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک یوں سمجھ لے کہ کرامت کے طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار یہ جارڈن میں ہے، اور جو سلسلہ زیارات مقدسہ ہے اس کے اندر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزار ہیں وہاں پر حاضری حاجی درویش صاحب جو گئے تھے وہ کرائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت مشہور بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے مزار پر کئی مرتبہ حاضری دی ہے اور ان کے مزار پہ ایک عجیبی ایک شان ہے اور ایک ہیبت ہے ان کے مزار کی جو ان کی شایان نشان لگتی ہے، اور آپ کے مزار پر میں نے کئی ساری کرامات بھی دیکھی ہیں، وہ کرامات تو آپ نے بیان نہیں کی لیکن بہرحال اوور آل
اشرف البشرا
کے صحابی بھی ہیں اور بلا شبہ بڑی شان والے،
ماشاءاللہ تمام صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، اشرہ مبشرہ بڑی شان والے ہیں۔ آئیے ان اصحاب کے واقعات، ان کے کردار، ان کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول لے رہے ہیں مدنی اسلامی بھائیوں سے، مبلغین سے، مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے گا۔
محمد فضل اتاری باب الاسلام سے میر پخاس سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت معلومات صحابہ اکرام کی، بالخصوص صحابہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کا عشق رسول۔ عرض یہ ہے کہ میں گزارش ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول ہے کچھ تھوڑی جھلکی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتا دیجیے۔ اور ایک نعت شریف، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سنا دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی ایک فرمائش انشاءاللہ نعت کی اس سلسلے میں پوری کریں گے، اور سیدنا بلال کے حوالے سے وہ تو عاشقوں کے امام گزرے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایک سلسلہ پورا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔
تارا تاری بات کر رہا ہوں، گڑھ فتح شاہ ضلع سردار آباد سے۔ مجھے عالم تیرا پروانہ میں یہ کلام سننا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے کھائے کیوں۔
انشاءاللہ عزوجل اگلی کال سنائیے گا۔
میرا نام عدنان اختاری ہے، باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے امیر اہل سنت کی کوئی من کپت سننی تھی یا پھر مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ والے، وہ نعت سننی تھی۔
آپ کو اختیار دے دیا انہوں نے، یا تو منقبت سنا دے یا نعت سنا دے۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔
ماشاء اللہ عالم تیرا پروانہ میں آج کا موضوع خزانہ اشرف مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خوب معلومات کا خزانہ ملے گا الحمدللہ۔ میں نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں، حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، نعت خان سنا دیں مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم
و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان شاء اللہ عزوجل کوشش کریں گے آپ کی فرمائی بھی شامل سلسلہ کی جائے۔ اگلی کال سنائیے گا۔
براؤ محمد عبدالسلام اتاری، پاک پدم شریف کے نواحی کا ڈبل بارہ ایچ پی سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چرن کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، الحمدللہ ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے داد خان اسلامی بھائی عدنان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلام سنا دیں،
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر.
ماشاء اللہ آپ نے بھی اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. عدنان بھائی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اگلی کال.
میرا نام فیاض حسین فرسٹ کار چھانا منگا پنجاب پاکستان سے بول رہا ہوں. پروگرام چل رہا ہے عالم تیرا پروانہ. یہ نہ سنانے تم شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ.
انشاءاللہ عزوجل. اگلی کال.
محمد طاہر محمود اتاری خانے وال شہر پنجاب تو بول رہے ہیں. وہاں مدنی چینل دے سلسلے سارے بہت اچھے نے لیکن عالم تیرا پروانہ سلسلے دی کیا ہی بات ہے. یہ سلسلہ ویکھ کے عشق رسول دے وچ اضافہ ہوندا ہے بہت زیادہ. میری یہ فرمائش ہے مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا صدلو مدینے آقا کرو مہربانیاں. یہ کلام سنا دیتا جاوے.
آمین آمین انشاءاللہ عزوجل. آپ کا آپ کی یہ فرمائش بھی پوری کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا شکریہ جن اسلام بھائیوں نے کال کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں. پہلے ہم مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کوئی خاص لقب بھی ہے جن سے وہ مشہور ہیں. ویسے تو ہر صحابی کا کوئی نہ کوئی لقب ہم سنتے ہیں, جیسے ذو الحجرہ تین ہے اور دیگر صحابہ کرام ہیں. سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی خاص.
جی جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفات عالیہ کے حامل ہیں, کمال کی صفات آپ پہ پائی جاتی ہیں, اسی طرح آپ کے اصحاب جو ہیں آپ کی صحبت کی برکت ہے کہ ہر ہر صحابی میں ہر ہر صفت اچھی صفت اپنے عروج پر ہے.
واہ.
لیکن بعض صحابہ بعض صفات کے ساتھ خاص ہیں اور امت میں اور رہتی دنیا تک ان کا اسی صفت کے ساتھ ہی تعارف کروایا جاتا ہے شہرت.
ٹھیک
ہے. اب جیسے اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے, میں روایت پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں کچھ عرض کروں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات میں سب سے بڑے صادق و امین ہیں آپ نے ان کو اس امت کا اپنی امت کا امین فرمایا ہے. جیسے ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابن عمر اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لکل امت امین, ہر امت کا ایک امین یعنی امانت دار ہوتا ہے. وہ امین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح.
واہ.
اور میری اس امت کا امین امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے.
ماشاءاللہ.
تو آپ کو امین الامہ کا لقب اور خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب سے ملا.
کیا بات ہے.
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس مقدس صحابی کو امین کہا کہ میری امت کا امین یہ ہے, تو قطن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر اصحاب امین امانت دار نہیں تھے.
ٹھیک ہے.
جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کہا جاتا ہے صدیق. صدیق مطلب سب سے زیادہ سچ بولنے والا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ دیگر صحابہ سچ نہیں بولتے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, عمر کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاروق, یعنی بہت زیادہ حق کو باطل میں فرق کرنے والا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صحابہ حق کو باطل میں فرق نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ یہ تمام اچھی اچھی صفات صحابہ میں پائی جاتی تھی, لیکن ہر صحابی کسی نہ کسی صفت سے نمایاں اور ممتاز ہوتے تھے. تو اب جب بھی صداقت اور سچائی کا ذکر ہوتا ہے تو ضرب المثل کے طور پر صدیق اکبر کی شخصیت سامنے آتی ہے. حق کو باطل میں فرق کرنے انصاف کرنے کا جب معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ذہن میں آتا ہے. اگر سخاوت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے اور حیا کا تصور آتا ہے تو فوراً ہمارے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آتی ہے. شجاعت اور بہادری کو اگر دیکھا جائے اور علم کا اگر ذکر کیا جائے تو مولا علی مشکل کشا ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی طرح جب امانت داری کا ذکر ہوتا ہے تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے آتے
ہیں. کیا بات ہے. امین الامہ کا لقب.
ہاں تو اب اس کا حاصل کیا ہے کہ جب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کا امین کہا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دیگر اصحاب جو ہیں وہ امانت دار نہیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں صرف یہ ایک ہی خوبی پائی جاتی کہ امین الامت ہے اور کوئی صفت نہیں پائی جاتی, بلکہ ایک نمایاں خوبی تھی اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا.
وہ تو ہمارے یہاں بھی عرف میں ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی خاص خوبی کسی شخصیت کی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے, ورنہ اس میں اور بھی خوبیاں پائی جاتی ہیں.
جس طرح امام اعظم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت و طریقت کے دونوں امام ہیں, ان کو دیکھ لیا جائے, یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اپنے کس بندے کو کس صفت کے ذریعے شہرت اور مقام عطا فرمایا. اب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر خیر ہوتا ہے تو آپ کی علمیت اور آپ کا علمی اور فقہی مقام اور اجتہاد کا مقام ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے مجتہد اور اس امت کے فقی تھے اور اس امت کے فقہا کے امام تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ولی نہیں تھے، ان کی کرامات نہیں تھے. اب ان کی کرامتوں کے ذریعے اور ان کی ولایت کے ذریعے ان کی شہرت نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے. اسی طرح غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ ولی تھے اور کرامت تھی اور ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. بغیر علم کے تو کوئی ولی نہیں ہوتا. یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور بعض علماء فرماتے کہ اجتہاد کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا. اور پورے بغداد میں، پورے شہر میں جب بڑے بڑے فقہا مجتہدین کسی مسئلے کو حل کرنے میں عاجز ہوتے تھے تو بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر مسئلے حل کرواتے تھے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ امام اعظم کو علم کی وجہ سے شہرہ ملا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرامت کے ذریعے شہرہ ملا.
ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں امانت کی صفت بھی عطا فرمائے، صداقت کی صفت بھی عطا فرمائے، شجاعت کی صفت بھی عطا فرمائے، سخاوت کی صفت بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا نیک بندہ بنا لے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. آئیے انہی سوچوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہم نعتخواں کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کا ان سے کہتے ہیں کہ چند اشعار ہر ایک کی فرمائش پر آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ ان کی دل جوئی ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا، پھر بھی چمکا دے چمکا
اٹھا کیوں سوتے ہیں
سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل کو جو اپنے سے خدا بولیا دوریا ماریا سد دو مدینے آقا سد دو مدینے آقا
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کرام علی مردوان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں دوران نعت. ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سلم الغنی تشریف لائے. ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور انشاءاللہ عبد الحبیب بھائی سے بھی اس حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں. ہم عشرہ مبشرہ کے تین اصحاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. سیدنا سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے عشق رسول و ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی امانت پر ہم کلام کر رہے تھے. آپ بھی ان پر کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. غور کریں کہ عشرہ مبشرہ کو ٹاپ آف دا لسٹ یہ مقام کیسے ملا. یقیناً پہلے خلفائے راشدین ہیں اور پھر باقی وہ چھ صحابہ ہیں، لیکن یہ اتنے سارے صحابہ ہیں اور ان میں یہ دس کیوں ٹاپ آف دا لسٹ بنے؟ لیکن ان دس کی جب سیرت پڑھتے ہیں نا تب عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ واقعی انہوں نے وہ کچھ کیا. ایک تو یہ اولین صحابہ میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار تھا. اور جو اولین ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں بھی دستور ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جب انسان کسی مشکل میں ہو اور مشکل وقت میں شروع میں کوئی ساتھ دے دے. یا جیسے امیر علیہ سنت کا میں بات کروں، دعوت اسلامی چونکہ ہم ہیں، امیر علیہ سنت آج بھی ان اسلامی بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں جب دعوت اسلامی بنی تھی نا تو وہ ساتھ انہوں نے اسٹارٹ میں دیا. اس وقت نہ کوئی پوچھنے والا تھا بظاہر، نہ کوئی اسباب تھے. اب تو اسباب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن میں نے امیر علیہ سنت کی سیرت میں بھی یہ پہلو دیکھا تو میں نے ایک بار، مجھے یاد پڑتا ہے، سوال بھی کیا تھا. تو یہ فرماتے تھے کہ اب تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اب تو اسباب بہت سارے ہیں. یہ اس وقت میرے لیے گاڑی لے کر آتے تھے، یہ اس وقت میرے لیے مدد کرتے تھے، یہ اس وقت کھانا پکا کے لاتے تھے، یہ اس وقت ایک ڈول کے اندر جو ہے وہ، مجھے یاد ہے کہ اسلامی بھائی گلزار حبیب میں ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد ان کے یہاں سے ایک ہی ڈول آتی تھی.
اچھا.
دال ہوتی تھی اور ایک ہی ڈول آتی تھی اور اسی میں اسلام بھائی اجتماع کے بعد کھانا کھا لیتے تھے. اب کتنی سو دیگیں آتی ہوں گی اور کتنے ہزار اجتماع ہوتے ہوں گے, لیکن وہ ایک ڈول جو ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہے.
کیونکہ
اچھا اس وقت ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تحریک کہاں تک پہنچ جائے گی. یقیناً صحابہ کرام علی یہ تماثل نہیں ہے, یہ کوئی مطلب مقابلہ معذلہ نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری فیلنگز بھی ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ نے ان حالات میں, ان تکالیف میں, ان مشکلوں میں پیارے آقا کا ساتھ دیا کہ بعد میں چیزیں اچھی ہوتی گئیں, آسان ہوتی گئیں. مدینہ منورہ جب پہنچے صحابہ کرام تو پھر زندگی بہت ایزی ہو گئی, لیکن جو مکی زندگی تھی اور اس میں جو پرابلمز آئیں. تو اب جیسے بات کی جائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ ایک روایت کے مطابق تیسرے یا چوتھے نمبر پر اور ایک روایت کے مطابق ساتویں نمبر پر آپ ایمان لائے, تو بالکل ارلی صحابہ میں
سیکھ ہے.
اچھا پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جو آپ مصائب آئے, آپ کے اوپر جو پریشانی آئیں, ایون آپ کی والدہ کی طرف سے, یعنی آپ کی والدہ محترمہ سے آپ کو بڑا پیار تھا, ویسے ہی والدین سے پیار ہونا چاہیے. کبھی زندگی میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی, مگر جب آپ ایمان لائے تو والدہ محترمہ جو ہے وہ انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. اب میرے لال یہ تم نے کیا کر دیا, ہمارا جو بابائی دین تھا وہ تم نے چھوڑ دیا, اب والدہ کہ میں مر جاؤں گی اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا. اب اس قدر زبردست ایک ہے نا فیملی پریشر تھا. ہاں لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب پر مقدم.
اللہ
بڑی بڑی خوبصورت انداز میں والدہ سے جواب دیا کہ ماں ٹھیک ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جس سے اب محبت ہو گئی ہے اس پر ساری محبت قربان ہے, اس پر سب کچھ قربان ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو اپنی والدہ کی اس زمانے میں بات نہ مانی. تو بہرحال یہاں ہم سب کے لیے ایک درس بھی ہے, یہ ایک موٹیو بھی ہے. یوں سمجھیے کہ بہت سارے لوگ دین کے کاموں میں یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ والدین منع کرتے ہیں. یقیناً والدین کا ادب اس قدر ہے کہ ان کا ہر جائز حکم مانا جائے گا, بلکہ والدین مشرک و کافر ہیں تو بھی ان کی جائز بات مانی جائے گی. البتہ فسق و فجور کی طرف یا کفر کی طرف کوئی بات ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. اس قدر مرتبہ ہے, لیکن اس کے باوجود دیر از اے باؤنڈری. ایک باؤنڈری ضرور ہے, ایک حد ضرور ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. یعنی اس کو اصولی طور پہ اگر یوں سمجھ لیں کہ مخلوق کی رضا مندی کے لیے خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب چاہے ماں باپ ہوں, چاہے بیوی بچے ہوں, چاہے فیملی ہو. آج لوگ بہت ساری یہ بات کرتے ہیں کہ یار بہن ہے تو بھائی کو خوش کر رہا ہوں, تو بچوں کو خوش کر رہا ہوں. ان کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا. اللہ ہی نے اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سکھایا نا کہ ماں باپ کا ادب کریں اور فیملی کے ساتھ اچھا تعلق کریں. تو یہ تطبیق, یہ کیٹیگری کرنا بہت ضروری ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی جب بھی بات کی جائے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے.
کیا بات
ہے, میں کہتا ہوں ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مرتبہ ملا غزوہ احد کے موقع پر. اتفاق ہے الحمد للہ تحدیث نعمت کے لیے بھی اور ہمارے اس سلسلے کے بھی ایک اسلام وہاں اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہیں اختر بھائی. تو کچھ دنوں پہلے ہم جبل احد گئے تھے, غزوہ احد کے اس میدان میں جانا ہوا, تو وہاں بھی یہ واقعہ میں نے ہمارے اسلام بھائی سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں اسلام کی تاریخ کی سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ قربانی کی داستانیں جہاں رقم کی گئیں. بہت سارے غزوات ہوئے مگر ٹاپ آف دا لسٹ, کیونکہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو لڑنے کا زیادہ موقع ہی نہیں ملا, وہ تو فرشتوں کی مدد آ گئی, لیکن غزوہ احد میں بڑے زبردست مارکہ ہوا. اور ایک روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اس طرح گھیرا تھا. یعنی آج کل تو ڈھالیں ہوتی ہیں, بنکر بن جاتے ہیں, چوکیاں بن جاتی ہیں, وہ صحابہ کرام نے اپنے سینے پیش کیے تھے. 30 کے قریب صحابہ گرام یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے. آپ ذرا غور کیجئے کہ تیر برس رہے تھے اور اپنا سینہ آگے کر دیا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ کیا تھا اور آپ کی آنکھ پر تیر لگا تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ ابو قتادہ نے تیرے حبیب کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھ گنوائی ہے. اور پھر اپنی لعاب دہن لگا کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو واپس لگایا. یہ الگ بات ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس آنکھ میں جو ہے وہ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے. تو بہرحال لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا شرف ملا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے بالکل آگے کھڑے. اب یہاں بھی وہ ادب تو یہ کہتا ہے کہ پیٹھ نہیں ہونی چاہیے, مگر یہاں اپنا سینہ آگے کیا ہوا ہے.
یہ
کیسا ادب ہے کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے ہو جائیں میرے. حضرت سعد بن ابی وقاص بار بار کہا کرتے آقا آپ میرے پیچھے ہو جائیں, کہیں آپ کو تین نہ لگ جائے. پیارے آقا سر اٹھا کر دیکھتے تھے نا کہ کیا موجود معاملہ. پھر وہ کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیچھے ہو جائیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے اچھے تیر انداز تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیر اٹھا کر سعد بن ابی وقاص کو دیتے, فرماتا اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان.
سبحان اللہ,
آپ ذرا غور کریں یہ بات کتنی بڑی ہے. اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان. ہمارے ماں باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ پر قربان، ان کی اس عظمت پر قربان، اور نبی پاک سے وہ محبت پر قربان. یعنی یہ ان صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا. آپ ان 10 کے 10 صحابہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ عشرہ مبشرہ کی سیرت پر بیان کر رہے ہیں، یہ وہ 10 صحابہ ہیں، یہ رول ماڈل ہیں امت کے. اکثر میں مسئلہ یہ کہ ہم نے نام تو سنے ہیں،
جی جی،
ان کے بارے میں پڑھا نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. اب یہی دیکھ رہا تھا مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ کی کاوش سے تقریباً میرا خیال ہے 10 کے 10 صحابہ اکرام رضوان کے صحابہ کی سیرت پر رسالے عطا کر دیے. تو پڑھے تو صحیح کہ یہ کیوں عشرہ مبشرہ تھے، پیارے آقا کو کیوں ان سے ایسی محبت تھی کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک ساتھ ہی نبی پاک نے 10 کے 10 صحابہ کے نام لیے اور جنت کی بشارت عطا فرمائی.
کیا بات ہے،
جتنی بڑھے اتنی محبت بھی بڑھتی ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. پیارے آقا کی جب بات آ جائے، عشق رسول کی بات آ جائے، تو پھر سب کچھ قربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہمیں جو ہے عشق رسول کی دولت عطا فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے.
مدنی چینل کے ناظرین، اب مزید ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور مشہور صحابی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. ہمارے رکن شورا نے ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول دیے تھے کہ ان صحابہ کی سیرت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ یہ کیوں اتنے بڑے مقام پر فائز ہوئے، تو ان کی سیرت اتنی اعلیٰ تھی. تو آئیے سیدنا زید سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے غالباً آخری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ترتیب میں جو آتے ہیں، تو ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے.
حضرت سیدنا سعید بن زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعید تو آپ کا اصل نام یہی تھا آپ کا،
ٹھیک ہے،
اور آپ کی کنیت تھی ابو الاعور، اور اگر ان کا سلسلہ نسب دیکھیں تو 10ویں پشت میں جا کر ان کا نسب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے،
ماشاءاللہ.
ان کا بیان کرنے سے پہلے جو ایک بڑی اسپیشل جو چیز ہے ان کے والد صاحب کے متعلق،
ٹھیک ہے،
ان کا نام تھا سعید، ان کے والد صاحب کا نام تھا زید. تو سیدنا زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ موحد تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ مبعوث ہوئے تھے تو اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ایک زمانہ فطرت تھا نا، جسے دین ابراہیم میں کہا جاتا ہے موحد، جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان رکھنا،
یہ ہمارے سرکار کے
جی ہاں جو والدین کریمین تھے، تو وہ بھی اسی چیز میں دین ابراہیم پر قائم تھے، تو ان کے والد صاحب کو بھی یہی معمول تھا. اور جو زمانے جاہلیت کی جو رسومات تھیں، خاص طور پہ جو ان کا ظلم و ستم تھا، ان کا شراب نوشی کرنا، ان کا دیگر جو اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی وہ کرنا، اس کے علاوہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا،
جی جی،
حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ اپنی بیٹی کو جا کر دفن کرنے والا ہے، تو آپ اس کی بیٹی کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا کرتے تھے اور اس کو پورا پالتے تھے، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتی تو کہتے تھے بھائی اس کی شادی کرنی ہے تو بتا دو، لے جاؤ اس کو شادی کر رہا ہوں، ہمارا وہ بھی میں ہی کر دیتا ہوں. اور یہ آپ کا جو ہے وہ معمول تھا، اور اسی حالت میں آپ کا جو ہے وہ اس دنیا سے وصال ہو گیا. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا سعید جو ان کے شہزادے تھے عشرہ مبشرہ کے صحابی، یہ حاضر خدمت ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ میرے والد صاحب کو تو آپ کو پتا ہے کہ کس حالت میں اس دنیا سے وہ چلے گئے، بڑے نیک تھے، تو کیا فرماتے ہیں آپ ان کے متعلق؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور میرے درمیان یہ جو ایک عرصہ تھا اس میں کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث نہیں فرمایا، تو کہتے اس کے درمیان ایک پوری امت کے طور پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے والد زید بن عمرو کو اٹھائے گا، ایک پوری امت کے طور پر. یہ ان کے والد صاحب کا جو ہے تھوڑا چھوٹا سا تذکرہ تھا. اب آتے ہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر، عشرہ مبشرہ کے جو صحابی ہیں، ان کا سیدنا فاروق اعظم سے بڑا پیارا رشتہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام لانے کا ایک سبب بھی یہ بنتے ہیں.
اچھا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے یہ بہنوئی بھی ہیں، اور ایک اعتبار سے بچوں کے ماموں بھی ہیں. ان کی جو بہن تھی سیدنا سعید بن زید کی، حضرت عتیقہ بنت زید، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. پہلے ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر کے شہزادے کے ساتھ ہوا تھا، ان کے وصال کے بعد ان کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کا نکاح حضرت سعید بن زید کے ساتھ ہوا. تو دونوں آپس میں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کے بہنوئی بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کے ماموں بھی ہیں.
آسان لفظوں میں جو وٹے سٹے کی،
جی ہاں، وٹے سٹے کی جگہ کہہ سکتے ہیں.
جی،
اسی طرح جو سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو ایک یوں سمجھ لیں کہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں ہم کو شمار ہے. اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 11 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین، پوری جو آیت مبارکہ ہے کہ رضی اللہ عنہ مرضوان، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. تو یہ رضوان کا جو ایک مقام ہے یہ ان کو عطا کیا گیا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا حاکم بھی مقرر فرمایا، اور کثیر احادیث بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اور ایک واقعہ بھی ان کی جو ہے وہ سیرت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم مدینہ مروان بن حکم ایک تھا، اس کے دور میں ایک عورت آئی اروا بن بنت اویس اس کا نام تھا، اس نے آ کر یہ جھوٹا جو ہے وہ ان کے لئے مقدمہ دائر کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور کہا کہ جناب انہوں نے میری زمین جو ہے وہ غصب کی، اس پر قبضہ کر لیا انہوں نے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آقا علیہ السلام سے خود ہی حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لی تو اس کو ساتوں زمین کا توق پہنایا جائے گا. میں نے خود اپنے جو ہے وہ کانوں سے آپ علیہ السلام کا مبارک فرمان سنا ہے، میں کیسے اس حرکت کر سکتا ہوں. خیر اپنی بات پر اڑی رہی، اس نے الزام اپنا قائم رکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ والوں کی اس طرح کی باتوں سے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو جھوٹی ہے، اگر تو جھوٹی ہے تو اللہ تجھے اندھا کر کے مارے. آپ کی ان کے لیے دعائیں ضرور تھی، اور پھر بالآخر یہی ہوا، آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور وہ عورت اپنی آخر عمر میں جا کے اندھی ہو گئی تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ دیوار پکڑ کے چلا کرتی تھی، اور بالآخر ایک کنویں میں گر کر وہ عورت مر گئی تھی. تو ہمیں بھی اللہ نصیب کرے کہ ہم بھی اللہ والوں کا ادب کریں. اور کثیر احادیث جو آپ سے مروی ہے اس میں بس ایک حدیث مبارکہ یہاں بیان کر کے اسی طرح ختم کرتے ہیں ان کا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے آقا علیہ السلام سے یہ سنا کہ کھمبی ایک چیز ہے، یہ بارش ہوتی ہے نا بارش، تو میں نے میرے آگر مناجی میں پڑھا تھا، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب لکڑی تر ہو جاتی ہے نا تو اس وقت یہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، بعض لوگ اس کی جڑیں کھا لیتے ہیں.
آج کی زبان میں سے مشروم کہا جاتا ہے،
مشروم. جی
مشروم بہت مشہور ہے اور یہ بہت ساری آئٹموں میں اب یوز ہونے لگا ہے. اور
تو فرمایا کہ کھمبی
بہت لذیذ بھی ہوتا ہے.
یہ جو مشروم ہے یہ من سے ہے، من یعنی یہ جو منو سلوہ کی طرف اشارہ تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر میدان تیہ میں نازل ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی دسر خان. تو فرمائیے من سے ہے. اب مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ من سے ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی یہ اسی من کا ایک حصہ ہے، یا پھر جس طرح ایک من ایک کھانے میں ایک بڑا ایک مقام رکھتا ہے کہ جنت یہ کھانا تھا اللہ کی طرف سے اترا تھا، تو یہ بھی اسی طرح ایک بڑا کھانا ایک بڑا مقام رکھتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اس مشروم کا، اس کھمبی کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. لیکن مفتی صاحب آگے یہی لکھتے ہیں کہ جس طرح کلونجی کے بارے میں آیا کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے، کھجور کے متعلق آیا، اور بھی کافی ساری چیزوں کے متعلق آیا، تو اس میں اپنے حکیم سے مشورہ کرنا، چونکہ بسا اوقات آقا علیہ السلام جب ارشاد فرماتے تھے تو وہ چیز فائدہ مند ہوتی تھی، لیکن بسا اوقات خالی عرب کے لیے، بسا اوقات اجمیوں کے لیے، بسا اوقات ساری دنیا کے لیے. اب انسان کی جو طبیعت ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر انسان کی، تو اب اس اعتبار سے دیکھا جائے.
کھمبی کے حوالے سے جو مشروم کی تحقیق ابھی پڑی ہے یا نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ یہ سبزی ہے اور اس میں گوشت جتنا پروٹین ہے،
اچھا
یہ واحد سبزی ہے جس میں گوشت جتنی طاقت ہے، گوشت کھا کر جو آپ کو پروٹین حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس سبزی کو آپ کھائیں تو یہ کھانے میں بھی گوشت کتنا ہی ذائقہ دیتی ہے.
اچھا ماشاءاللہ.
ہاں تو یہ استعمال کریں مدنی چینل کے ناظرین، اب تو فضیلت بھی سامنے آ گئی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے یہ خمبی جو ہے اس میں میں نے جو معلومات کی ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ جب اس کو نکالا جاتا ہے تو ہر خمبی جو ہے وہ کھانے والی نہیں ہوتی،
اچھا
جیسے ہر جڑی بوٹی نہیں ہوتی، تو اس کی پتا ہوتا کہ یہ والی کھانے والی ہے اور یہ والی. اس کا
اس کی دو قسمیں،
جی
دو طرح کی خمبی ہوتی ہے.
ہاں
ایک خمبی ایسی ہے جس کا نیچے کا حصہ کھایا جاتا ہے،
ورنہ کمبی جو ہے نا اس میں شاید وہ زہریلا یا اس طرح کا. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ باکس ملتے ہیں، ڈبے ملتے ہیں بنے ہوئے بنے بنائے آتے ہیں، تو وہ لے لیا جائے. اچھا یہاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ایک تو بڑی خوبصورت بات مدنی چلنے کے ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ یہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، ان کا نام بھی شاید کئیوں کو نہیں یاد ہوگا، حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ میں. تو یہ دیکھیں آج مدنی چلنے کے سلسلے کی برکت سے کتنی پیاری پیاری باتیں پتہ چلی، اور سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کتنا خوبصورت ان کا رشتہ تھا. ایک خوبصورت انہوں نے حدیث پاک ایک جو عورت نے دعویٰ کیا اور اس کے جواب میں دی، میں یہاں ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ جو کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کر لے قیامت کے دن، حدیث پاک کا خلاصہ، اس کی گردن میں ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ بالشت بر زمین کا معاملہ ہے. لوگ مکانوں پہ قبضہ کر دیتے ہیں، کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو خالی نہیں کرتے، ایک طرح سے قبضہ گروپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، بس خالی پلاٹ ملا اس پر جا کر بیٹھ گئے. اچھا پھر والدین کا انتقال ہوا تو وراثت نہیں بانٹنی، اس پہ قبضہ کر لیا گھر کے اوپر، یہ میرا ہے ہم. تو یہ تھا، تو شرعی رہنمائی لینا بہت ضروری ہے اور ایسا نہ ہو، یعنی خوف خدا والی بات ہے کہ آج تھوڑی سی جگہ تو آپ کو مل جائے گی لیکن اسی زمین جس پر آپ قبضہ کر کر بیٹھے پہلے آپ نے زمین میں جانا بھی ہے
جی جی
اور اس زمین میں جا کر کیا جواب دو گے پھر اس کے بارے میں غور کریں جی ایسا نہ ہو کہ اس میں کیڑے بچھو جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں تو خدا را کسی کا حق نہ دبائیں اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی میرا بھائی میری کوئی ایسی بہن مدنی چل کے ناظرین میں سے سن رہا ہے کہ جو کسی کی زمین پر قابض ہیں خالی نہیں کر رہے وراثت کے معاملات میں گھروں پہ قبضہ کر لیا یہ حدیث پاک کو سن کر توبہ کیجیے اور سلو کر کے جن کا جو حق ہے اسے دے دیجیے
آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ وہ ایک تو قبضہ گروپ بنائے وہ الگ سے ہے یعنی ہر ایک سمجھتا ہے قبضہ تو وہ کر رہا ہے مگر جو وراثت کے معاملے میں جو قبضے کر کے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ قبضہ گروپ
وہی سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں
میرا حق ہے
میرا حق ہے تو اگر آپ کا حق ہے تو کسی مفتی صاحب سے صحیح معلومات مشورہ کر لیں کیونکہ بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہنوں کی شادی ہو گئی تو اب تو بہنوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو اس گھر میں ہم امی ابو کے ساتھ رہے تھے ایک بھائی نے تو اپنا گھر خود ہی بنا لیا تھا شادی ان کی ابو نے الگ کر دی تھی میں ساری زندگی خدمت کرتا رہا تو یہ تو گھر میرا ہو گیا نا امی ابو کے جانے کے بعد آپ نے یہ ازیوم کیا آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا ہو گیا شرر آپ کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کی معلومات لے لیں ورنہ اچھا اس میں کئی یتیموں کا حق بھی ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی کا انتقال ہو گیا اور بہن کا اس کے نابالغ بچے ہوں اور آپ یتیموں کے حق پر بیٹھے اور آپ سمجھ رہے ہو یہ میرا حق ہے
ہمارے یہاں تو بس وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی حاصل کرنے کی علماء سے رابطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس معاملے میں رہنمائی لیں دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل اس طرف بھی ہمیں سوچ دیتی ہے کہ ہم اس طرف آئیں ہم عشرہ مبشرہ کے اصحاب کے بارے میں گفتگو کریں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول کا ایک بہت ہی پیارا انداز دیکھیں دنیا میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز وہ جو والدہ والا تھا کہ والدہ کو جو جواب دیا جب انتقال کا وقت آیا
ایک لطیف پہلو یہ آپ کی گفتگو سے مجھے ملا میں کوئی پڑھا نہیں ہے والدہ کی بات نہ مانی نبی پاک سے محبت کی بنا پر
کیا بات
لیکن ادھر نبی پاک سے جملہ کیا ملا کہ اے سعد میرے ماں باپ
کیا بات
اللہ عالم اس میں کیا مطابقت ہے لیکن یہاں دیکھیں کہ اعزاز کتنا بڑا مل گیا
سبحان اللہ تو انتقال کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغلی قبر کھود کر اندر دفن کرنا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کی جو ہے قبر کو پسند فرمایا ہے اور میری قبر میں جو ہے کچی اینٹیں لگانا پکی اینٹوں کو نہ لگانا تو یہ بھی ایک سنت کا اور سنت سے محبت کا انداز تھا کہ آپ صحابی ہیں اور انتقال کا انداز قبر میں جانے کا انداز بھی وہ اختیار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے لیے پسند فرمایا اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ غزوہ بدر میں جو جبہ میں نے استعمال کیا تھا اسی جبے میں مجھے کفن دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے ہم انشاءاللہ ناتخواں اسلامی بھائی سے پیچھے سے فرمائش آ رہی ہے ہمارے ایم سی آر سے کہ ایک کلام سننا ہے اس کلام کی طرف جاتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی چونکہ ابھی آپ ایک سلسلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا پرومو چل رہا ہے ذہنی آزمائش اس حوالے سے بھی کچھ مدنی چلنے کے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کتنے دن ہوگا اور کب تک چلے گا کیا کیا سلسلے کر رہے ہیں آپ اس میں
الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کا جو شیڈیول ہے جو جدول ہے وہ جاری ہو چکا ہے مکتبۃ المدینہ سے اس کے باقاعدہ کارڈ بن چکے ہیں
ماشاء اللہ
اور ہم 2 فروری سے بروز منگل رات 10:30 بجے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اب دعا بھی فرمائیں کہ خیر و عافیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ ہم کرنے میں کامیاب ہوں اس بار 12 شہروں کی ٹیمیں ہیں تقریباً 13 شہروں کی ٹیمیں ہیں اور 24 ڈبل 12 انشاءاللہ ٹیمز ہوں گی ڈبل 12 یوں سمجھے قسم کے اسلام بھائی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ منگل بدھ جمعرات ہر ہفتے 3 دن رات 10:30 بجے ہوا کرے گا اور یہ 10 اپریل تک جاری رہے گا یعنی کم و بیش 2.25 مہینے یہ تقریباً 68 دن 70 دن بنتے ہیں یہ سلسلہ رہے گا لیکن ہفتے میں 3 دن ہوگا اور 10 اپریل کو انشاءاللہ ارادہ ہے بروز اتوار اس کا فائنل ہوگا
اتنا لمبا پیریڈ اور ہفتے میں صرف 3 دن مسلسل کر دیتے
ہاں اصل میں اس میں دونوں باتوں کا جواب آپ کے ہی اس بات میں ہے کہ ایک تو اگر مسلسل کرتے تو لمبا نہ ہوتا
ٹھیک ہے
اچھا مسلسل کرنے میں ایک تو تھکاوٹ دوسرا یہ کہ جب یہ مسلسل ہوتا تھا نا تو میں پھر کچھ اور نہیں کر سکتا تھا تو اب ہم نے یہ پلان کیا کہ ہفتے میں 3 دن ہم یہ کریں سلسلہ تو ایک تو مدنی چلے کے ناظرین کو 2-2.5 مہینے جو اس کو ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں خاص طور پہ مدنی منع یا ناظرین تو وہ 2-2.5 مہینے اس کی برکتیں لوٹیں اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی کچھ کرنے کا اور موقع ملے تو 3 دن کے بعد جو 4 دن بچیں گے انشاءاللہ اس میں دیگر مدنی کام کریں گے انشاءاللہ
ماشاءاللہ عزوجل تو ذہنی آزمائش سلسلہ انشاءاللہ ان قریب آن ایئر ہو رہا ہے منگل والے دن اس منگل سے آپ اس کو دیکھیں اپنے بچوں کو بیٹھ کر دکھائیں ذہنی آزمائش سلسلے دیکھنے کی بھی نیت فرما لیجیے اور ہم انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ناتخواں اسلامی بھائی سے فرمائش کر رہا ہوں کہ وہ ماں کے اوپر جو آپ کا کلام ہے آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں فرمائش کی جا رہی ہے کہ وہ آپ اس کے کچھ اشعار سنا دیں ماشاء اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم موت کی آغوش میں جب کے سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے موت تب کہیں جا کر کے تو راستہ سو پاتی جا کر کے تھوڑا پاتی ہے ماں اپنے اللہ سے مانگتی کچھ بھی نہیں اپنے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے
اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے اس سلسلے عالم تیرا پروانہ میں ہم نے اشرہ مبشرہ کے حوالے سے سنا، اور ماں کے حوالے سے بھی جو ہم نے کلام سنا، برائے کرم اپنی ماں سے محبت کیجیے، اپنی ماں کا ادب کیجیے، اپنے والدین سے پیار کیجیے، اپنے والدین کی فرما برداری کیجیے، یقین جانیے جو والدین کا نافرمان ہے اللہ و رسول عز و جل کی نافرمانی کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے، لہذا اپنے والدین کا ادب و احترام جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور 5-6-7 فروری میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا ہے مدنی قافلوں کے لیے، اور مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں، تو آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نیت فرما لیجیے کہ 5-6-7 فروری 3 دن کے مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی، کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پر